السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کے نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
پہلی مشترکہ فوجی مشقوں میں شرکت کے لیے روس کی زمینی فوج کے دستے پاکستان پہنچ گئے. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
مقدس اوراق کی بے حرمتی کے الزام میں ایک شخص گرفتار. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا.
بھارت اور فرانس کے مابین 36 رافیل جنگی طیاروں کے ایک سودے پر دستخط. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں نواز شریف کی خطاب پر استصحاب رائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری جماعتوں کا اظہار اطمینان. وادی کشمیر میں مظاہرے جاری. تازہ تشدد میں 1 ہلاک، 50 سے زائد افراد زخمی. میں ہوں یوسف زمین. سرے سے مفصل رپورٹ پیش کی جائے گی ذرا دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، تھائی لینڈ کے جنوبی صوبے یالا میں جمعے کے روز ایک بم اور بندوقوں سے حملے میں 3 پولیس اہلکار ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے ہیں. اور شام کے شمالی شہر حلب میں باغیوں کے قبضے والے علاقوں کو نشانہ بناتے ہوئے فضائی حملوں میں شدت آ گئی ہے. امریکہ کے مشرقی ریاست شمالی کیرولائنا کے شہر شارلٹ میں تیسری مسلسل رات مظاہرے جاری رہے، لیکن یہ زیادہ تر پرامن تھے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. روس کی زمینی افواج کا ایک دستہ پاکستان پہنچ گیا ہے، جو کل سے روس اور پاکستان کی پہلی بار ہونے والی مشترکہ فوجی مشقوں میں حصہ لے گا. اسلام آباد سے رپورٹ بھیجی ہے محمد اشتیاق نے.
پاکستان اور روس کے درمیان پہلی مشترکہ فوجی مشقیں 24 ستمبر سے پاکستان میں شروع ہو رہی ہیں، اور ان میں شرکت کے لیے روسی فوجی پاکستان پہنچ گئے ہیں. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق روس کی زمینی فوج کے دستے پہلی مرتبہ پاکستان پہنچے. یہ فوجی مشقیں 2 ہفتے تک جاری رہیں گی، اور حکام کے مطابق ان سے 2 طرفہ فوجی تعاون میں اضافہ ہوگا. پاکستان اور روس کے تعلقات میں حالیہ برسوں میں نمایاں بہتری آئی ہے، خاص طور پر 2014 کے بعد سے، جب روس نے پاکستان کو ہتھیاروں کی فراہمی پر عائد پابندی اٹھا لی تھی. اس پابندی کے خاتمے کے بعد روس کی طرف سے پاکستان کو لڑاکا ہیلی کاپٹروں کی فراہمی کا ایک معاہدہ بھی طے پا چکا ہے، لیکن تاحال وہ ہیلی کاپٹر پاکستان کو ملے نہیں ہیں. دفاعی تجزیہ کار ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ روس اس خطے کا اہم ملک ہے، اور ان کے بقول یہ مشترکہ فوجی مشقیں 2 طرفہ تعلقات کو وسعت دینے میں اہم ثابت ہوں گی.
جی، روس ایک امپورٹنٹ ریجنل کنٹری ہے، اور SCO کے ممبرز ہیں. پاکستان بھی اب بن چکا ہے. روس بہت امپورٹنٹ ممبر ہے SCO کا. خطے کا بڑا امپورٹنٹ ملک ہے. اس کا اثر رسوخ ہے سینٹرل ایشیا میں اور باقی دنیا میں. تو اس لحاظ سے اگر روس اور پاکستان قریب آتے ہیں تو ایک اچھا شگون ہے، اچھی ایک ریلیشن شپ ڈیولپ ہوتی ہے. ملٹری ٹو ملٹری ریلیشن شپ جو ہوتی ہے وہ ڈپلومیسی کا ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے. جس طرح پاکستان اور امریکہ یا پاکستان اور چین کی ملٹری کے درمیان میں بہت قریبی تعلقات ہیں، اسی طریقے سے اگر تعلقات کی روس کے ساتھ بھی تعلقات استوار ہوتے ہیں آگے چل کے، تو وہ پھر ہماری ڈپلومیسی کا ایک بڑا امپورٹنٹ ٹول بن سکتا ہے.
حالیہ برسوں میں دونوں ممالک کے اعلیٰ عسکری عہدیدار بھی ایک دوسرے کے ملکوں کا دورہ کر چکے ہیں، جن میں دفاع کے شعبے میں تعاون بڑھانے کے لیے مشترکہ فوجی مشقوں کے انعقاد پر اتفاق کیا گیا تھا. پاکستان اور روس کے درمیان پہلی مشترکہ فوجی مشقیں ایسے وقت ہونے جا رہی ہیں جب خطے میں پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات خاصے کشیدہ ہیں. اس کشیدگی میں اضافے کی وجہ لائن آف کنٹرول کے قریب بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں گزشتہ اتوار کو عسکریت پسندوں کے حملے میں 18 بھارتی فوجیوں کی ہلاکت بنی. حال ہی میں بھارت اور روس کی مشترکہ فوجی مشقیں بھی ہوئیں، جن کی میزبانی روس نے کی. ماسکو اور دہلی کے درمیان بھی قریبی سیاسی اور دفاعی تعاون ہے. واضح رہے کہ پاکستان اور روس کے درمیان یہ فوجی مشقیں بہت پہلے سے طے تھیں، اور ان کا موجودہ علاقائی حالات سے کوئی تعلق نہیں ہے. رواں ہفتے ہی پاکستانی فضائیہ نے ہائی مارک 2016 نامی مشقوں کا آغاز بھی کیا. پاکستانی فضائیہ کا کہنا ہے کہ یہ معمول کی مشقیں ہیں لیکن انہیں فضائیہ میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ ادھر جمعے کو پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل رائل شریف نے کاریاں کے قریب انسداد دہشت گردی کے قومی مرکز کے دورے پر کہا کہ پاکستان ایک دہائی سے زائد عرصے سے دہشت گردی کا شکار ہے، لیکن ان کے بقول اب صورتحال بدل رہی ہے۔ انہوں نے اس موقع پر فوج کے افسران اور جوانوں سے خطاب میں کہا کہ اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ مسلح افواج ملک کے چپے چپے کے تحفظ کے لیے تیار ہیں۔ ان کے بقول چاہے اس کے لیے کتنی ہی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ایسے میں جبکہ بھارت کے ایک فوجی اڈے پر حملے کے سبب پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی میں بہت اضافہ ہو گیا ہے، نئی دہلی نے پاکستان کے ساتھ ایک اہم نوعیت کے آبی معاہدے پر پھر سے غور کے امکانات کا عندیہ دیا ہے۔ لیکن اقوام متحدہ کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے آبی جنگ میں الجھنے کی تکرار کے خلاف خبردار کیا ہے۔ 1960 کے ایک معاہدے کے تحت پاکستان کو مغرب میں ہمالیائی دریاؤں کو جو بھارت کی طرف سے بہتے ہیں استعمال کا حق ہے، جبکہ بھارت کو مشرق میں تین دریاؤں تک رسائی کا حق حاصل ہے۔ مغربی دریا انڈس، چناب اور جہلم پاکستان میں زراعت اور پینے کے پانی کا اہم ذریعہ ہیں، اور ایسے میں جبکہ بھارت سے اس معاہدے کو ختم کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان وکاس سوارپ نے کہا کہ ایسے معاہدے پر کام کے لیے ضروری ہے کہ دونوں فریقوں کے درمیان باہمی اعتماد اور باہمی تعاون ہو، یہ ایک طرفہ معاملہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے چند ہی گھنٹے بعد اقوام متحدہ کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل جان ایلیسن نے نشاندہی کی کہ انڈس واٹر معاہدہ دونوں ملکوں کے درمیان دو جنگوں کے باوجود بھی باقی تھا۔ بھارت نے جمعے کے روز فرانس کے 36 لڑاکا جیٹ طیارے خریدنے کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ معاہدے پر دہلی میں وزیر دفاع منوہر پارکر اور ان کے فرانسیسی ہم منصب کی موجودگی میں دستخط ہوئے۔ دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
بھارت اور فرانس کے مابین 36 رافیل جنگی طیاروں کے ایک سودے پر جمعہ کے روز دستخط کیے گئے۔ یہ دستخط وزیر دفاع منوہر پریکر اور بھارت کے دورے پر آئے ان کے ہم منصب جیان ایز لینڈرائن کی موجودگی میں نئی دہلی میں ہوئے۔ 7.8 بلین یورو کا یہ سودا بھارتی ایئر فورس کے لیے بہت اہم ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ بھارت اس کی مدد سے فضا میں اپنی بالادستی قائم کرے گا۔ حالیہ برسوں میں یہ سب سے بڑا دفاعی سودا ہے۔ یہ جنگی طیارہ جدید ترین میزائل اور ہتھیاروں سے لیس ہے۔ اس میں بھارت کی ضرورت کے مطابق تبدیلی کی گئی ہے۔ اس کی حصول یابی کے ساتھ ہی انڈین ایئر فورس کی مار کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے 16 ماہ قبل فرانس کے اپنے دورے میں اس سودے کا اعلان کیا تھا۔ یہ طیارہ میٹیور اور اسکلپ جیسے جدید ترین میزائلوں سے لیس ہے۔ اس کی خاص بات بیانڈ ویژول رینج BVR میٹور میزائل ہے، جو کہ 150 کلومیٹر کی مسافت تک ہوا سے ہوا میں نشانہ لگا سکتا ہے۔ اسکلپ طویل مسافت تک ہوا سے سطح پر مار کرنے والا کروز میزائل ہے، جس کی مار کرنے کی صلاحیت 300 کلومیٹر ہے۔ کرگل جنگ کے دوران بھارت نے 50 کلومیٹر والے BVR کا استعمال کیا تھا۔ اس وقت پاکستان کے پاس یہ میزائل نہیں تھا، البتہ بعد کو اس نے 80 کلومیٹر تک کا BVR حاصل کیا۔ دفاعی امور کے ماہر اور فورس ڈیفنس کے ایڈیٹر پروین ساہنی کے مطابق رافیل جنگی طیارے سے بھارت کو پاکستان پر برتری حاصل ہو جائے گی، لیکن اس کا منفی پہلو یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر بہت زیادہ جنگی طیارے ہوں تو ان کا رکھ رکھاؤ مشکل ہو جاتا ہے۔
ڈیل تو اچھی ہے ہی، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، بٹ بات یہ آتی ہے کہ اب جیسے اس ڈیل کے اندر ایک کلاز یہ بھی ہے کہ ہم 50% اور بھی لے سکتے ہیں۔ اب کیا وہ ہم لیں گے نہیں لیں گے؟ کیونکہ ہوتا کیا ہے آن دا نیگیٹو سائڈ کہ ہمارے پاس پھر بہت طریقے کے الگ الگ ایئرکرافٹ، کامبیٹ ایئرکرافٹ ہو جاتے ہیں، تو ان کی مینٹیننس میں بہت پرابلم ہوتی ہے، ان کی کنورژنز میں بہت پرابلم ہوتی ہے۔ اس لیے اب یہ جو 36 آ گئے ہیں تو اچھی بات ہے۔ ابھی سرکار کو طے کرتا ہے کہ کیا ہم اور ایکسرسائز کریں گے آپشن کو کہ ہم نہیں ایکسرسائز کریں گے۔ سو ایکچولی اٹس اے پازیٹیو تھنگ، بیکاز یہ تو بہت ٹائم سے چل رہا تھا، کتنے سالوں سے یہ چل رہی تھی۔ تو یہ ہمارے ہمارے جو بائی لیٹرل ریلیشن ہیں فرانس کے ساتھ، وہ بھی بہت اچھے ہیں۔ تو آئی تھنک اٹ از اوور آل اے ون ون سچویشن، ایکسیپٹ کہ انڈین ایئر فورس کے لیے یہ ابھی ایک کیونکہ بہت مہنگا ایئر کرافٹ ہے، تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ابھی سرکار اس کے بعد اور اسٹیپ کیا لے گی۔
ये तैयारे 36 माह में मिलने शुरू हो जाएंगे और 66 माह में सप्लाई मुकम्मल होगी। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
भारत और फ्रांस के दरमियान 36 लड़ाका तैयारों के सौदे पर पाकिस्तान की हुकूमत ने तो किसी रद्द अमल का अभी तक इजहार नहीं किया है, लेकिन तजिया कारों ने इस पर तशवीश का इजहार किया। इस्लामाबाद से नासिर महमूद की रिपोर्ट।
भारत ने फ्रांस से 36 रफाल लड़ाका तैयारों की खरीदारी के अरबों डॉलर मालियत के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। गो कि इन तैयारों की खरीदारी के लिए भारत के फ्रांस के साथ एक अरसे से मुजाकरात जारी थे, लेकिन ये मुआहदा एक ऐसे वक्त हुआ है जब भारत के अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में माजी की निस्बत शदीद तनाव देखा जा रहा है। पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर इस मुआहदे पर कोई रद्दअमल तो जाहिर नहीं किया, लेकिन इस्लामाबाद ये कहता आया है कि दो खुद मुख्तार मुल्कों के माबैन होने वाले मुआहदों पर वो मोतरिज नहीं, लेकिन अगर इसके खित्ते और पाकिस्तान की सलामती पर असरात मुरतब होने का खदशा हो तो उसे इस पर तहफ्फुज़ात होंगे। रवा माह ही अमरीका के साथ भारत के एक दिफाई मुआहदे पर भी पाकिस्तान का कहना था कि वो खित्ते में असलहे की दौड़ में शामिल तो नहीं होना चाहता, लेकिन वो अपनी कम से कम दिफाई सलाहियत को बरकरार रखने के लिए इकदाम ज़रूर करेगा। पाकिस्तानी फ़ौज के साबिक लेफ्टिनेंट जनरल और दिफाई तज़ियाकार अमजद शोएब कहते हैं कि खित्ते में असलहे की दौड़ के खदशात मौजूद हैं जो कि दोनों मुल्कों के आवाम के मफाद में नहीं।
हमारा टोटल जो बजट था दिफाई वो तकरीबन कोई 7.5 अरब डॉलर के करीब था, जबकि भारत का जो बजट था वो कोई 42 अरब डॉलर था। तो इस सूरत हाल में खित्ते में तवाजन की बात पाकिस्तान हमेशा करता रहा है कि खित्ते में ताकत का तवाजन बिगड़ रहा है, और अगर इस पे तवज्जो न दी गई तो फिर लाजमन पाकिस्तान को अपने दिफा के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा, लेकिन खित्ते के अवाम के लिए ये बेहतर नहीं है चीज, क्योंकि इससे जो खर्चा अवाम की भलाई वगैरह पे होना चाहिए वो दिफा पे हो जाएगा।
लेकिन दिफाई उमूर की एक और तज़ियाकार आयशा सिद्दीका कहती हैं कि दिफाई ज़रूरियात को जदीद तकाज़ों के मुताबिक ढालने की ज़रूरत हर मुल्क को होती है और इसमें असलहे की दौड़ शुरू करना मुनासिब नहीं।
मेरा ये ख्याल कि इससे कोई आम रेस जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि अब न्यूक्लियर डिटेरेंस के बाद मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन तो एक तो ये है कि करेंगे दोनों पाकिस्तान को जितनी ज़रूरत है, लेकिन ये कि उससे एक रिएक्टिव प्रोक्योरमेंट की ज़रूरत नहीं है कि हो।
पाकिस्तान भी अमेरिका से 8 F-16 लड़ाका तैयारे खरीद रहा था, लेकिन रवां साल के अवायल में कांग्रेस की तरफ से इनके लिए ज़रेआनत रोके जाने के बाद ये तैयारे फ़िलहाल पाकिस्तान को हासिल नहीं हो सके हैं। पाकिस्तानी अहदेदारों का कहना है कि वो अपनी फ़िज़ाइया की ज़रूरियात पूरी करने के लिए मुतबादल ज़राए तलाश कर रहा है। नासिर महमूद, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
अमरीकी कांग्रेस में दो कानून साजों ने एक बिल पेश किया है जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी की मदद करने वाली रियासत करार दिया जाए। यह बिल दहशतगर्दी से मुतालिक उमूर की ऐवान नुमाइंदगान की ज़ैली कमेटी के सरबराह टेटपो और कांग्रेस मैन डेना रोरा बारकर ने मुतारिफ करवाया। मुजवजा मुसवदा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अमरीका में मौजूदगी और अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के अजलास से उनके खिताब के मौके पर पेश किया गया। वॉइस ऑफ अमेरिका की डीवा सर्विस ने कुछ देर पहले कांग्रेसमैन टेटपो से कॉन्फ्रेंस कॉल में इस बिल के बारे में मुतअद्दिद सवालात किए। अपने जवाब में कांग्रेसमैन पो ने पाकिस्तान को एक नाकाबिले भरोसा इत्तेहादी करार देते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि यह मुल्क अमरीका के दुश्मनों की बरसों तक एआनत करता रहा है। पो ने कहा कि ओसामा बिन लादिन को पनाह देने से लेकर हक्कानी नेटवर्क की पाकिस्तान में मौजूदगी तक बहुत से शवाहिद मौजूद हैं जो यह तायुन करेंगे कि इंसदादी दहशतगर्दी की जंग में पाकिस्तान किसके साथ खड़ा है। उन्होंने मजीद कहा कि अब वक्त आ गया है कि हम पाकिस्तान को उसके धोखे की वजह से रकम देना बंद करें और उसे दहशतगर्दी की हिमायत करने वाली रियासत करार दें। पाकिस्तानी अफवाज ने मोहम्मद और बाजौड़ एजेंसियों के इलाकों में सिक्योरिटी चेक पोस्टों पर दो हमले पसपा करने का दावा किया है जो मुश्तबा जंगजुओं ने पाक अफगान सरहद की दूसरी जानिब से किए थे। पेशावर से शमीम शाहिद की रिपोर्ट।
पाकिस्तान के शमाल मगरब में वाक़ दो कबायली इलाकों मोमन और बाजौड़ में सिक्योरिटी फोर्सेज की चौकियों पर मुबैना तौर पर सरहद पार से आए शिद्दत पसंदों के हमलों को नाकाम बनाने का बताया गया है। مقامی ذرائع کے مطابق شدت پسندوں نے مومند کے علاقے شیخ بابا اور باجوڑ میں نواپاس میں قائم چیک پوسٹ پر حملہ کیا۔ سیکورٹی فورسز نے بروقت جوابی کارروائی کرتے ہوئے ان حملوں کو ناکام بنا دیا اور کسی بھی طرح کی جانی نقصان کے بارے میں اطلاع سامنے نہیں آئی۔ ان اطلاعات کی آزاد ذرائع سے تصدیق تقریباً ناممکن ہے کیونکہ ان علاقوں تک صحافیوں کی رسائی نہیں ہے۔ کالعدم تحریک طالبان پاکستان سے علیحدہ ہونے والے ایک دڑے جماعت الاحرار نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے مومن ایجنسی کی تحصیل امبار کے ایک سرحدی علاقے میں نماز جمعہ کے دوران خودکش بم حملے میں کم از کم 36 افراد مارے گئے تھے۔ اس حملے کی ذمہ داری بھی جماعت الاحرار نے قبول کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ اس سے قبل بھی ان علاقوں میں سیکورٹی فورسز اور ان کی چوکیوں پر حملے ہوتے رہے ہیں جن میں مقامی عسکریت پسندوں کے علاوہ سرحد پار سے بھی شدت پسند بھی کارروائی کرتے رہے ہیں۔ پاکستانی فوج قبائلی علاقوں خصوصاً شمالی وزیرستان میں ملکی و غیر ملکی عسکریت پسندوں کے خلاف بھرپور کارروائی کر کے ہزاروں دہشت گردوں کو ہلاک اور ان کی بنیادی ڈھانچے کو تباہ کرنے کا بتا چکی ہے، لیکن حکام کے بقول بہت سے عسکریت پسند فوجی کارروائیوں کی وجہ سے فرار ہو کر سرحد پار افغانستان چلے گئے ہیں جہاں انہوں نے محفوظ پناہ گاہیں قائم کر رکھی ہے اور پاکستان کی عسکری قیادت ان کے خلاف کارروائیوں اور سرحد کی مؤثر نگرانی کے لیے افغان حکومت سے اپنا کردار ادا کرنے کا مطالبہ کر چکی ہے۔ تاہم افغان قیادت بھی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اس کے ہاں تخریبی کارروائیاں کرنے والے دہشت گرد پاکستانی علاقوں کو استعمال کرتے ہیں جن کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے۔ پاکستان یہ کہہ چکا ہے کہ وہ اپنی سرزمین کسی دوسری ملک کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دے گا اور وہ تمام دہشت گردوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں کر رہا ہے۔ ادھر ایک اور قبائلی علاقے جنوبی وزیرستان کے علاقے میں نامعلوم مسلح افراد نے پھلوں سے لدے 4 ٹرکوں کو نظر آتش کرتے ہوئے متعدد افراد کو اغوا کر لیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق یہ ٹرک پھل لے کر وانا سے ڈیرہ اسماعیل خان جا رہے تھے کہ اسپن تنگی کے علاقے میں مسلح افراد نے انہیں روکا اور ان پر سوار ڈرائیوروں اور ان کے معاونین کو زبردستی اپنے ساتھ لے گئے جبکہ ٹرکوں کو آگ لگا دی۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
تھائی لینڈ کے جنوبی صوبے یالا میں جمعے کے روز ایک بم دھماکہ ہوا اور بندوقوں سے حملے میں 3 پولیس اہلکار ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے۔ یہاں مسلمان علیحدگی پسند ریاست کے خلاف سرگرم عمل ہیں۔ ایک پولیس عہدیدار نے خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا کہ یہ پولیس افسران 2 ٹرکوں میں سفر کر رہے تھے جب پہلی گاڑی سڑک کنارے نصب بم دھماکے سے اڑ گئی۔ اس کے بعد باقیوں نے دوسری گاڑی پر فائرنگ شروع کر دی۔ صرف ایک ماہ قبل ہی تھائی لینڈ کے 3 مرکزی سیاحتی قصبوں میں 4 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے تھے، جس سے یہ خطرہ بڑھ رہا ہے کہ باغی اپنا دائرہ سیاحتی مقام تک بڑھا رہے ہیں۔ تھائی لینڈ کے جنوب میں جہاں زیادہ تر بودھ آباد ہیں، پٹانی اور نراتھیوت کے ساتھ یالا مسلمان اکثریت والے صوبے ہیں۔ مالے نسل کے علاقوں میں عشروں سے بغاوت جاری ہے، لیکن یہ سن 2004 سے شدت اختیار کر گئی ہے۔ اس وقت سے اب تک تقریباً 6,500 افراد مارے گئے ہیں۔ امریکہ کی مشرقی ریاست شمالی کیرولائنا کے شہر شارلٹ میں تیسری مسلسل رات مظاہرے جاری رہے، لیکن یہ زیادہ تر پرامن تھے۔ یہ مظاہرے ایک افریقی امریکی کی پولیس کی متنازعہ شوٹنگ سے ہلاکت کے خلاف ہو رہے ہیں۔ سینکڑوں مظاہرین نے کرفیو کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آدھی رات کو مارچ کیا جو جمعے کی صبح تک جاری رہا۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ جب تک یہ مظاہرے پرامن رہتے ہیں ان کا اس کرفیو کو نافذ کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ شارلٹ کے سابق میئر اور موجودہ گورنر پیٹ میکراکنی نے اس سے پہلے ہنگامی حالت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ پولیس قانون شکنی کرنے والوں کو گرفتار کرے گی۔ ہم کسی قسم کی تشدد آمیز کارروائیوں اور املاک کی توڑ پھاڑ کی اجازت نہیں دیں گے۔ رواں ہفتے یہاں ایک سیاہ فام پولیس افسر نے اس وقت ایک سیاہ فام شخص کو گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا جب وہ اپنی گاڑی سے ایک بندوق کے ساتھ نکلا اور پولیس افسر نے اسے خطرہ جان کر متنبہ کرنے کے بعد گولی چلا دی تھی۔ مرنے والے 43 سالہ کیتھ اسکاٹ کے لواحقین پولیس کے موقف سے اتفاق نہیں کرتے۔ اس ہلاکت کے بعد شہر میں مظاہرے شروع ہو گئے جن کا دائرہ بڑھنے کے علاوہ بعض مقامات پر یہ پرتشدد صورتحال اختیار کر گئے۔ بدھ کو مظاہرے کے دوران لگنے والی گولی سے زخمی ہونے والا نوجوان جمعرات کو دم توڑ گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ 26 سالہ جسٹن کار مظاہرے کے قریب ایک ہوٹل کے باہر کھڑا تھا کہ ایک گولی کا نشانہ بن گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ فائرنگ ان کی طرف سے نہیں کی گئی۔ ان مظاہروں میں پولیس سے جھڑپوں میں اب تک 30 سے زائد افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ گلبدین حکمتیار کو اقوام متحدہ اور امریکہ کی بلیک لسٹ سے نکالنے کا کام کل سے شروع ہو گیا ہے۔ نیشنل سیکیورٹی کونسل اور پیس کونسل کا کہنا ہے کہ حکمتیار اس کے فوراً بعد کابل واپس لوٹیں گے جب ان کا نام بین الاقوامی دہشت گردوں کی فہرست سے نکال دیا جائے گا۔ ادھر طالبان نے اورزگان صوبے کے دارالحکومت پر قبضے کی کوشش میں ترین کوٹ پر حملہ کیا ہے اور میسور شہر کے لیے جانے والی سڑکوں کو باغیوں نے کوئی 2 ہفتے سے بند کر رکھا ہے۔ دونوں جانب کے لوگوں کی بڑے پیمانے پر ہلاکت اور زخمی ہونے کی اطلاعات ملی ہیں۔ دریا اثنا افغان سیکورٹی فورسز نے ننگرہار صوبے کے ہزارک ڈسٹرکٹ میں اس کارروائی کے ہفتوں بعد کامیابی حاصل کی ہے جو داعش سے علاقہ واپس لینے کے لیے کی گئی تھی۔ امریکہ کے صدر باراک اوباما جمعے کے روز اس بل کو ویٹو کریں گے جو کانگریس نے منظور کیا تھا اور جس کے تحت 11 ستمبر 2001 میں امریکہ پر دہشت گرد حملوں میں بچ جانے والوں اور متاثرین کے خاندانوں کو اجازت ہوگی کہ وہ نقصانات کے ہر جانے کے لیے سعودی عرب پر مقدمہ دائر کر سکتے ہیں۔ اوباما کا کہنا ہے کہ یہ قانون سمندر پار امریکیوں کو قانونی خطرات سے دوچار کر دے گا۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان جوش ارنسٹ کا کہنا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک برا بل ہے۔ توقع ہے کہ کانگریس صدر کے ویٹو کو مسترد کر دے گی جس کے لیے اسے 2/3 ارکان کے ووٹوں کی ضرورت ہوگی۔ شام کے شمالی شہر حلب میں باغیوں کے قبضے والے علاقوں کو نشانہ بناتے ہوئے فضائی حملوں میں شدت آ گئی ہے۔ برطانیہ میں قائم شام کے انسانی حقوق نگراں گروپ نے اطلاع دی ہے کہ گزشتہ رات کو شروع ہونے والے یہ کم از کم 30 فضائی حملے تھے جو جمعے کی صبح تک جاری رہے۔ شام کے شہری دفاع کا کہنا ہے کہ اس کی 2 عمارتیں اس فضائی بمباری کا شکار ہوئیں۔ امریکی فوج اور خفیہ اداروں کے عہدیدار یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا روس کے پاس یہ صلاحیت اور خواہش موجود ہے کہ وہ شام میں بڑھتے ہوئے بحران کے بارے میں کچھ کر سکے۔ امریکہ روس پر الزام لگاتا ہے کہ وہ انسانی تباہ کاریوں میں اضافہ کر رہا ہے۔ ان الزامات کے دوران ہی شامی فوج نے جمعرات کے روز ایک فوجی مہم کا آغاز کیا تاکہ باغیوں کے قبضے والے حلب کے علاقوں کو واپس لیا جائے، جس سے فائر بندی کے دوبارہ نفاذ کی امیدیں خاک میں مل گئی ہیں اور 5 سال سے خانہ جنگی کا شکار ضرورت مند افراد میں امدادی اشیاء کی فراہمی مشکل ہو گئی ہے۔ امریکہ ماسکو کو شام میں انسانی بحران کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ تفصیلات شہناز نفیس سے۔
یہ الزامات ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب جمعرات کے روز شامی فوج نے شمالی شہر حلب کے ان علاقوں کو آزاد کرانے کے لیے نئی مہم کا اعلان کیا ہے جو باغیوں کے زیر قبضہ ہیں۔ اس اعلان سے جنگ بندی دوبارہ قائم کرنے کی امیدیں ختم ہو رہی ہیں اور ساتھ ہی ان علاقوں میں پسے ہوئے شہریوں تک امداد پہنچانا بھی ممکن نہیں ہوگا۔ دریں اسنا جمعرات کے روز اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس کے موقع پر انٹرنیشنل سیرین سپورٹ گروپ کی ایک میٹنگ ہوئی ہے۔ میٹنگ کے بعد روس کے وزیر خارجہ سرگئی لوروف نے شام میں حکومت مخالف گروپ سے کہا ہے کہ وہ کسی امن سمجھوتے کے قیام کے لیے اقدامات اٹھائیں۔ سرگئی لوروف کے الفاظ، ہم جنگ بندی کو قائم رکھنے کے لیے مل کر کام کرنا جاری رکھیں گے۔ ہمارے بعض ساتھیوں کی جانب سے یہ کوششیں ہو رہی ہیں اور مشورہ دیا جا رہا ہے کہ شام کی حکومت کو یک طرفہ طور پر اقدامات اٹھانے چاہیے۔ تاہم ہمارا اصرار ہے کہ حکومت مخالف گروپوں کو بھی اقدامات اٹھانے ہوں گے تاکہ النصرہ اور داعش جیسی فورسز حالات کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔ میرے خیال میں اس بارے میں ہم سب متفق ہیں، تاہم اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ الفاظ تھے سرگئی لوروف کے۔ یہ میٹنگ کسی نتیجے پر پہنچے بغیر ختم ہو گئی۔ میٹنگ میں موجود اقوام متحدہ کے نمائندے نے اسے ایک طویل، مشکل اور مایوس کن اجلاس قرار دیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے صحافیوں کو بتایا کہ امریکہ سیاسی حل اور مذاکرات کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ جان کیری کے الفاظ،
But we can't be the only ones trying to hold this door open. Russia and the regime must do their part, or this will have no chance.
تاہم اس دروازے کو کھلا رکھنے کے لیے صرف ہم کوششیں نہیں کر سکتے، روس اور شامی حکومت کو بھی اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا یا پھر امن کا کوئی امکان نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ آگے بڑھنے کے لیے کیا مواقع ہیں، کیونکہ اب یہ واضح ہو گیا ہے کہ ہم اس راستے پر ایک ساتھ مزید نہیں چل سکتے۔ یہ الفاظ تھے جان کیری کے۔ امریکی خفیہ ادارے کے ایک عہدیدار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ روس شام مسئلے کے سیاسی حل میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے، تاہم بقول ان کے شام شاید ایسا نہ کرے۔ عہدیدار نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ سیاسی عمل کا نتیجہ شامی صدر بشار الاسد کو برطرف کرنے کی صورت میں ہی قابل قبول ہوگا۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ قمر عباس جعفری صاحب، آج اس پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے امریکہ کے انداز زندگی یا امریکن وے آف لائف کے بارے میں۔ بیرونی دنیا میں اکثر لوگ امریکی طرز زندگی کے بارے میں مختلف نوعیت کے خیالات رکھتے ہیں اور اسے بہت پیچیدہ سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک سادہ سا انداز زندگی ہے۔ انڈیویجولسٹک یعنی انفرادی، ڈائنامک یعنی متحرک، اور پریگمیٹک یعنی عملیت پسند۔ اس کے علاوہ اور بھی محرکات ہیں جن پر ہم آگے چل کر گفتگو کریں گے۔ پہلے امریکی طرز زندگی کے ان تین اصولوں کے بارے میں بات کر لیں۔ پہلا جو اصول ہے یعنی انفرادی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرز زندگی میں ایک فرد کی قدر و قیمت اور اس کی عزت و وقار کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، اور کسی ایسے فرد کو دوسروں سے کم نہیں سمجھا جاتا جو اتنا خوش نصیب نہ ہو جس قدر کے دوسرے ہیں۔ جبکہ دوسرے اور تیسرے اصولوں کے مطابق اس شخص کی انفرادی صلاحیتوں کی بنیاد پر اس کی مسلسل کارکردگی کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، اور اس بات کو پیش نظر رکھا جاتا ہے کہ کام میں انسانی عظمت کا راز پوشیدہ ہے، اسے کامیابیوں کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے مسلسل کام کرتے رہنا چاہیے اور کبھی تھک کر نہیں بیٹھنا چاہیے، اور خود پر اور اپنی محنت اور صلاحیتوں پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں نوجوان، خواہ وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں، نو عمری سے ہی پڑھائی کے ساتھ ساتھ کام کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں، اور گرمیوں کی چھٹیوں کے زمانے میں کام کرنے والے ان طلبا اور طالبات کے لیے خاص طور پر ملازمتوں کے مواقع مہیا کیے جاتے ہیں، اور یوں ان کو ابتدائی سے دوسروں پر بھروسہ کرنے کے بجائے خود پر اور اپنی محنت پر بھروسہ کرنا سکھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس معاشرے کی طرز زندگی میں ایک اور بات جسے بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے وہ ہے ہیومینٹی یعنی انسانیت، جس کا مقصد یہ ہے کہ انسانی عزت و وقار اور عزت نفس کا خیال رکھا جائے، ایسے لوگوں کی جو مدد کے مستحق ہیں انسانی بنیادوں پر مدد کی جائے، اور یہ مدد صرف ملکی سرحدوں کے اندر تک ہی محدود نہیں رہتی بلکہ امریکہ کی سرحدوں سے باہر بھی فراہم کی جاتی ہے۔ دنیا کے دوسرے خطوں میں خواب و ضرورتیں قدرتی آفات کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہوں یا کسی اور وجہ سے، وہ مدد کے لیے پیش نظر آتے ہیں۔ اپنے طرز حیات میں امریکی اس بات کے قائل ہیں کہ آگے کی جانب دیکھا جائے، رجائیت پسندی کا مظاہرہ کیا جائے، اور امریکی اپنی سوچ اور عمل کے اعتبار سے دنیا کے انتہائی مخیر لوگوں میں شامل ہیں جو دنیا بھر میں ضرورت مندوں کی مدد کے بڑے بڑے منصوبوں میں شریک رہتے ہیں۔ آج جو طرز زندگی یہاں امریکہ میں پایا جاتا ہے، گزشتہ کئی عشروں کے دوران اینتھروپولوجسٹس اور ماہرین سماجیات کے نظریات کی بنیاد پر بتدریج وجود میں آیا ہے، جس میں اس بات کو بہت اہمیت دی گئی ہے کہ دوسروں کے ساتھ رابطوں اور بات چیت میں صاف گوئی سے کام لیا جائے، اور اسی لیے یہاں کے لوگ خود اپنے بارے میں بھی انکشافات کرتے ہوئے شاذ و نادر ہی شرماتے ہیں، اور اسی طرح وہ اختلافات کو طے کرنے کے لیے براہ راست رابطوں کو درست طریقہ سمجھتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اکثر دوسری ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے وہ لوگ جن کا امریکیوں سے کم تعلق رہا ہو انہیں اکثر غلط سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ امریکی اس بات پر بڑی شدت سے یقین رکھتے ہیں کہ اگر وقت اور توانائی، مہارت اور قوت ارادی کا استعمال کیا جائے تو کوئی بھی مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے اور کسی بھی چیلنج پر پورا اترا جا سکتا ہے، اور اس تصور یا نظریے کی مثال دوسری جنگ عظیم کے دوران امریکی بحریہ کی کنسٹرکشن بٹالینز کے موٹو پر نظر آتی ہے، جس پر لکھا ہوا ہے دا ڈیفیکلٹ وی ڈو امیجیٹلی، دا امپاسبل ٹیکس لٹل لانگر، مطلب یہ کہ مشکل کام تو ہم فوراً ہی کر لیتے ہیں لیکن جو ناممکن ہوتا ہے اسے کرنے میں ذرا دیر لگتی ہے۔ دوسری اور بہت سی باتوں کے علاوہ جو ایک اور اہم چیز امریکی زندگی کا خاصہ ہے وہ ہے وقت کی قدر و قیمت۔ وہ وقت کے ضیاع پر بالکل یقین نہیں رکھتے، وہ تیزی سے کام کر کے اپنی کارکردگی بڑھا کر اور دوسرے طریقوں سے وقت بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر انہیں وقت ضائع کرنے پر مجبور کیا جائے تو اسے پسند نہیں کرتے۔ وہ وقت کے بہت پابند ہوتے ہیں اور دوسروں سے بھی یہی توقع کرتے ہیں کہ وہ بھی وقت کی پابندی کریں گے، جبکہ بہت سے لوگوں کا رویہ وقت کے بارے میں اس سے مختلف ہوتا ہے۔ قمر عباس جعفری، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ ایم کیو ایم پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ ایم کیو ایم لندن کے مطالبے کے مطابق اس کے ارکان اسمبلی استعفیٰ نہیں دیں گے۔ کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ۔
متحدہ قومی موومنٹ لندن کے مطالبے کے باوجود متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے ارکان نے اسمبلی سے مستعفی ہونے سے انکار کر دیا ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ لندن کے رہنما ندیم نصرت نے ایک روز قبل ایم کیو ایم کے بانی کے حق میں ایک بیان دیتے ہوئے کہا تھا کہ ایم کیو ایم اور اس کے بانی ایک ہی ہیں اور ایم کیو ایم ایک تھی اور ایک رہے گی۔ ندیم نصرت کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم پاکستان کے بانی ایم کیو ایم سے لا تعلقی کے بعد ایم کیو ایم پاکستان کو مستعفی ہو جانا چاہیے اور اپنی ذاتی حیثیت میں عوام سے مینڈیٹ لینا چاہیے۔ جمعے کو سندھ اسمبلی میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے تعلق رکھنے والے قائد حزب اختلاف خواجہ اظہار الحسن نے کہا،
کسی کی بھی تسلی اور تشفی کے لیے استعفیٰ نہیں دیا جا سکتا، یہ عوام کی امانت ہے، یہ قوم کی امانت ہے، اور اگر استعفیٰ دینے کی ضرورت بھی پڑی تو اس کے لیے ہماری ترجیحات کا مکمل نہ ہونا اور عوام کا ہم پر اعتماد کا نہ ہونا وہ شامل ہو۔
متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے تعلق رکھنے والے ممبر سندھ اسمبلی جمال احمد نے وائس آف امریکہ سے اس معاملے پر بات کرتے ہوئے کہا کہ جمعے کو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے ارکان سندھ اسمبلی کے اجلاس میں کہا گیا کہ ارکان پر کوئی زور زبردستی نہیں ہے اور جو چاہے ایم کیو ایم میں رہے، استعفیٰ دے دے یا کسی اور جماعت میں شامل ہو جائے۔
سارے پاکستانی ہیں، سارے پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں موقع ملنا چاہیے، اور جو لوگ باہر سے بیٹھ کے بیانات دے رہے، میں سمجھتا ہوں دیکھیں باہر سے بیٹھ کے بیان دینا آسان کام ہے اور فیلڈ میں رہ کے کام کرنا مشکل کام ہے۔
ممبر سندھ اسمبلی جمال احمد کا مزید کہنا تھا کہ ایم کیو ایم کو کام کرنے کا موقع دیا جانا چاہیے اور ان کے مسائل کو سن کر ان کو حل کیا جانا چاہیے۔ تجزیہ کار مظہر عباس نے صورتحال پر وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور متحدہ قومی موومنٹ لندن کے راستے اب جدا ہیں، اور اس کی وجہ صرف 22 اگست کی تقریر نہیں بلکہ پچھلے 2.5 سال کے وہ واقعات ہیں جو ایم کیو ایم میں جنم لے رہے تھے۔ وہ اختلافات ہیں جو 2013 کے انتخابات کے بعد سامنے آ رہے تھے، اور اس کی پہلی جھلک مصطفیٰ کمال، انیس قائم خانی اور ان کے ساتھیوں کی علیحدگی کی صورت میں سامنے آئی تھی۔
خلیج جو ہے اسٹیبلشمنٹ اور ایم کیو ایم کے درمیان کھینچی گئی، اس کے بعد ایم کیو ایم کو دوسرا نقصان یہ ہوا کہ کوئی بھی پاکستان میں ایک ایسی سیاسی قیادت نہیں تھی جو ان کے ساتھ کھڑی ہوتی۔ اس سے جو اندرونی طور پہ ایم کیو ایم کے جو پاکستان میں رہنے والے لوگ تھے، انہوں نے لندن کی قیادت کو مسلسل تنقید کا نشانہ بنایا کہ اس آپ کی پالیسیز کی وجہ سے ہمیں یہاں سیاست کرنا مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے 5-6 مہینے میں یہ صورتحال اور زیادہ واضح ہو کر سامنے آئے گی، لیکن نظر یہ آتا ہے کہ ایم کیو ایم اب ایک ڈیوائیڈڈ ہاؤس کے طور پہ ہی کام کرے گی۔
اس سے قبل ایم کیو ایم پاکستان نے لندن میں ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کے 4 ارکان سے لا تعلقی کا اظہار کیا تھا، جس کے بعد لندن سے ندیم نصرت نے ایم کیو ایم کے کنوینئر کی حیثیت سے ایم کیو ایم کے بانی کی تائید سے ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی، تنظیم اور تمام شعبوں کو تحلیل کر دیا تھا۔ ایک طرف ایم کیو ایم لندن اور پاکستان کا ایک دوسرے کو فارغ کرنے کا سلسلہ جاری ہے تو دوسری طرف ایم کیو ایم کے دفاتر بند کرنے اور گرائے جانے کا سلسلہ جاری ہے۔ 22 اگست کو ایم کیو ایم کے بانی کی پاکستان مخالف تقریر اور نعروں اور اس کے نتیجے میں ہونے والی ہنگامہ آرائی اور میڈیا پر حملوں کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ایم کیو ایم کے مرکز 90 کو سیل کر دیا تھا۔ پھر ایم کیو ایم کے دیگر دفاتر بند اور گرانا شروع کیا تھا۔ ایم کیو ایم کے کارکن اور رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا تھا۔ پھر ایم کیو ایم پاکستان نے ڈاکٹر فاروق ستار کی رہنمائی میں اعلان کیا تھا کہ ایم کیو ایم پاکستان کو اب پاکستان ہی سے چلایا جائے گا، اور بالآخر ایم کیو ایم پاکستان نے لندن میں اپنے بانی سے مکمل لا تعلقی کا اعلان کیا تھا اور سندھ اسمبلی میں دیگر جماعتوں کے ساتھ ایم کیو ایم کے بانی کے خلاف غداری کا مقدمہ چلا کر سزا دینے کا مطالبہ کیا تھا، اور اس کے جواب میں ایم کیو ایم لندن نے ان اقدامات کی مذمت کی تھی۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
قصور میں ایک نوجوان پر توہین مذہب کا الزام لگائے جانے کے ایک روز بعد ہی پولیس نے ایک اور شخص کو اسی الزام میں گرفتار کیا ہے۔ اسلام آباد سے اس کی تفصیل دیں گے ناصر محمود۔
صوبہ پنجاب کے ضلع قصور میں پولیس نے ایک شخص کو قرآن کی بے حرمتی کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ کنگن پور نامی علاقے کی پولیس نے جمعے کو وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ارشد نامی شخص کے بارے میں پولیس کو درخواست موصول ہوئی، جس میں یہ الزام عائد کیا گیا کہ یہ شخص موتی مسجد میں قرآن کے اوراق کی بے حرمتی کا مرتکب ہوا۔ پولیس نے درخواست پر کارروائی کرتے ہوئے ارشد کو گرفتار کیا اور مقدمہ درج کر کے اسے جیل منتقل کر دیا گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ بظاہر ملزم کا ذہنی توازن درست معلوم نہیں ہوتا۔ رواں ہفتے ہی ضلع قصور کے ایک اور علاقے پھول نگر میں پولیس نے ایک مسیحی نوجوان کو بھی توہین مذہب کے الزام میں گرفتار کیا تھا۔ اس نوجوان پر الزام تھا کہ اس نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ فیس بک پر مذہبی طور پر توہین آمیز تصویر کو پسند کیا اور اسے اپنے موبائل فون پر محفوظ بھی کیا۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ توہین مذہب کے ان دونوں مبینہ واقعات پر ماضی کی نسبت متعلقہ علاقوں میں امن و امان کی صورتحال خراب نہیں ہوئی اور نہ ہی ملزمان کو مشتعل افراد کی طرف سے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان میں توہین مذہب ایک حساس معاملہ ہے اور ایسے واقعات بھی سامنے آ چکے ہیں کہ جس میں مذہب یا مقدس شخصیات کی توہین کے مبینہ ملزمان کو مشتعل ہجوم جان لیوا تشدد کا نشانہ بنا چکا ہے، جبکہ بعض واقعات میں ایسے ملزمان کو قانون کی حراست کے دوران بھی موت کے گھاٹ اتارا جا چکا ہے۔ انسانی حقوق کی مقامی و بین الاقوامی تنظیمیں اور آزاد خیال حلقے ایک عرصے سے اس بنا پر توہین مذہب کے قانون میں ترمیم کا مطالبہ کرتے آئے ہیں کہ بہت سے واقعات میں لوگ ذاتی اناد کی وجہ سے اس کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ تاہم بظاہر مذہبی حلقوں کے اثر و رسوخ کے باعث اب تک اس ضمن میں کوئی بھی حکومت پیش رفت نہیں کر سکی ہے، لیکن حکومتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ایسے اقدام کیے جا رہے ہیں کہ جس سے اس قانون کے غلط استعمال کو روکنے میں مدد لی جا سکے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
کشمیری علیحدگی پسندوں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کشمیر کا مسئلہ بقول ان کے پوری شدت سے پیش کرنے پر پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کو سراہا ہے۔ دریازنا وادی کے مختلف حصوں میں جمعے کے روز پھر سے احتجاجات ہوئے۔ سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ۔
نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں جمعے کو 77ویں روز بھی بازار بند رہے اور ٹرانسپورٹ سروسز معطل رہیں۔ کئی مقامات پر لوگوں نے بھارت سے آزادی کے مطالبے کے حق میں ریلیاں نکالیں اور مخصوص مقامات کی طرف لانگ مارچ شروع کیے، لیکن حفاظتی دستوں نے فوری طور پر حرکت میں آ کر ریلیاں منتشر کیں اور ٹیئر گیس شیل اور پیلٹ گن چلا کر جلوسوں کو آگے بڑھنے سے روکا۔ بعض جگہوں پر جن میں دارالحکومت سری نگر اور چرار شریف، بانڈی پور، پلہالن اور کوکرناک کے قصبے اور علاقے بھی شامل ہیں، مظاہرین اور حفاظت دستوں کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ 50 سے زائد افراد، جن میں 4 پولیس والے بھی شامل ہیں، کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ شمال مغربی ضلع بارہمولہ کے نادی ہل گاؤں میں فوج نے مبینہ طور پر پتھراو کرنے والے نوجوانوں اور نو عمر لڑکوں کی ایک ٹولی پر گولی چلائی، جس سے 22 سالہ وسیم لون ہلاک ہو گیا۔ اس طرح گزشتہ 2.5 ماہ کے دوران مظاہرین اور سنگ باری کرنے والے ہجوموں پر حفاظت دستوں کی فائرنگ میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 88 ہو گئی ہے۔ جمعے کو اس سے پہلے انتظامیہ نے سرینر کے 7 پولیس تھانوں کے تحت آنے والے علاقوں میں ایک مرتبہ پھر کرفیو نافذ کیا، جبکہ وادی کشمیر کے کئی دوسرے شہروں اور قصبہ جات میں حفاظتی پابندیاں عائد کی گئیں۔ دریاستہ استصحاب رائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری جماعتوں نے بدھ کے روز اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اپنے خطاب کے دوران وزیر اعظم نواز شریف کی طرف سے بھارتی کشمیر کی صورتحال پر دیے گئے بیان پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے اس سے جرت مندانہ، حقیقت پسندانہ اور کشمیری عوام کے جذبات اور احساسات کی صحیح ترجمانی قرار دیا ہے۔ سرکردہ آزادی پسند رہنما سید علی شاہ گیلانی نے کہا، ان کے اپنے الفاظ میں، نواز شریف نے مسئلہ کشمیر کو جرت کے ساتھ بین الاقوامی برادری کے سامنے اجاگر کیا، ایسا کر کے انہوں نے کشمیریوں کا ایک مخلص دوست اور ہمدرد ہونے کا ثبوت دیا۔ سید گیلانی نے مزید کہا کہ پاکستانی وزیر اعظم نے بھارتی زیر انتظام کشمیر میں ہونے والی ماورائے عدالت ہلاکتوں اور مظالم کی آزادانہ تفتیش اور ذمہ داروں کو سزا دینے اور ریاست سے فوجی انخلا کے مطالبے کر کے دراصل وہی بات کہی ہے جو ہم کہتے چلے آئے ہیں، لیکن تاحال ہماری بات نکار خانے میں توتی کی آواز بن کر رہ گئی ہے۔ کشمیر کے میروائز مولوی عمر فاروق کی قیادت میں سرگرم استصحاب رائے کا مطالبہ کرنے والے جماعتوں کے اتحاد حریت کانگریس کے دڑے نے ایک بیان میں کہا، ہم کشمیریوں کے حق پر مبنی سیاسی کاز کی پیروی کرنے کے لیے نواز شریف کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے مسئلہ کشمیر کو پرامن طور پر اور افہام و تفہیم کے ذریعے حل کرنے کے سلسلے میں جو تجاویز پیش کیں، ہم ان کی مکمل تائید کرتے ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا، ہم پاکستانی وزیر اعظم کے اس بات کے لیے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بھارتی کشمیر میں ہو رہی انسانی حقوق کی بے دریغ پامالیوں کا ذکر بھی کیا اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون کو گمبھیر صورتحال سے آگاہ کیا۔ میرواز عمر گزشتہ کئی ہفتے سے سری نگر کے ایک جیل میں بند ہیں۔ اسی طرح کے بیانات تقریباً تمام دوسری ہم خیال کشمیری جماعتوں اور ان کے قائدین نے بھی دیے ہیں۔ اس طرح کے ایک بیان میں کشمیری خواتین کی قدامت پسند تنظیم دختران ملت کی سربراہ سیدہ آسیہ اندرابی نے کہا کہ نواز شریف کا بیان جرت مندانہ اور حقیقت پسندانہ تھا، اور اب یہ مہذب دنیا کی صوابدید پر ہے کہ وہ کشمیر کے تئیں برابر اپنی آنکھیں بند رکھتی ہے یا حقائق ادراک کر کے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ عسکری تنظیم حزب المجاہدین کے اعلیٰ کمانڈر سید صلاح الدین نے کہا کہ نواز شریف نے کشمیر پر اپنے ملک کے موقف کو بھرپور انداز میں اقوام عالم کے سامنے رکھا اور اس سے ان کے بقول کشمیریوں کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
آپ سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ سن رہے تھے، جس میں وہ بتا رہے تھے کہ پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کی اقوام متحدہ میں تقریر پر کشمیری علیحدگی پسندوں نے مسرت کا اظہار کیا ہے۔ تاہم بھارت کی متعدد سیاسی جماعتوں اور حکومت نے نواز شریف کی تقریر پر، جس میں انہوں نے کشمیر اور حزب المجاہدین کے کمانڈر برہان مظفر وانی کا ذکر کیا تھا، نکتہ چینی کی ہے۔ خیال رہے کہ برہان وانی 8 جولائی کو بھارتی افواج کے ہاتھوں مارے گئے تھے، جس کے بعد بھارتی کشمیر میں وسیع پیمانے پر بے چینی پھیل گئی تھی۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں جمعرات کے اجلاس میں مشرق وسطی کے مسائل تقریروں میں غالب رہے۔ وائس آف امریکہ کی مارگریٹ بشیر نے اپنی رپورٹ میں ان مسائل کو موضوع بنایا ہے۔ آئیے سنتے ہیں یہ رپورٹ۔
پچھلے سال جولائی میں 6 عالمی طاقتوں اور ایران نے ایران کے جوہری پروگرام کو سمیٹنے پر اتفاق کیا تھا۔ اقوام متحدہ میں ایرانی صدر نے امریکہ پر زور دیا کہ وہ اس معاہدے کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے آگے آئے، جو اقدامات سے متعلق جامع مشترکہ منصوبے یعنی جے سی پی او اے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایرانی صدر حسن روحانی کا کہنا تھا، امریکہ کی جانب سے پچھلے کئی مہینوں کے دوران جے سی پی او اے پر عمل درآمد نہ کیا جانا ایک غیر مناسب رویے کو ظاہر کرتا ہے، جسے درست کیا جانا چاہیے۔ ایران کی جانب سے اس بارے میں مایوسی کا اظہار کیا جاتا رہا ہے کہ غیر ملکی بینک اس کے ملک کے ساتھ لین دین کرنے سے ہچکچا رہے ہیں۔ بعد ازاں ایک نیوز کانفرنس میں روحانی نے امریکی وزیر خارجہ جان کیری کی اس تجویز پر نکتہ چینی کی کہ شام میں انسانی ہمدردی کی امداد پہنچانے اور اس تنازع کے کئی کرداروں کے درمیان اعتماد کی دوبارہ بحالی کے لیے وہاں تمام جنگی جہازوں کو فضاؤں میں جانے سے روک لیا جائے۔ نیوز کانفرنس میں انہوں نے کہا،
و همه ما باید تلاش بکنیم این کمک ها برسه. این
we must all focus on getting this aid to those who need it, which has
nothing لازمی طور پر ان لوگوں تک امداد پہنچانے پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے جنہیں اس کی ضرورت ہے, جس کا پروازیں روک دینے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ پروازیں روک دیتے ہیں تو آپ دہشت گردوں کی مدد کر رہے ہیں, چاہے آپ اسے پسند کریں یا نہ کریں. روحانی نے کہا کہ دہشت گرد اچھی طرح مسلح ہیں اور ان کے پاس صرف طیاروں کی کمی ہے, اس لیے اگر شامی اور بین الاقوامی جنگی طیاروں کو اڈوں پر کھڑا کر دیا جاتا ہے تو اس سے دہشت گردوں کی مدد ہوگی. اسرائیلی اور فلسطینی تنازع کے سلسلے میں فلسطینی نیشنل اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے خبردار کیا کہ اسرائیل کی جانب سے بستیوں کی تعمیر میں توسیع سے کسی دو ریاستی حل کے لیے خطرات بڑھتے جا رہے ہیں. ان کا کہنا تھا
ان الاستيطان غیر شرعی جملتاً
The settlements are illegal in
یہ بستیاں ہر پہلو اور ہر اعتبار سے غیر قانونی ہیں, اس لیے ہم ان بستیوں کے سلسلے میں سلامتی کونسل کی قرارداد پر عمل درآمد کے لیے اپنی ہر ممکن کوششیں جاری رکھیں گے. ہمیں توقع ہے کہ کوئی اس پر ووٹ نہیں دے گا. تاہم اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے اس کا دفاع کیا. ان کا کہنا تھا اسرائیل سے اس کی عداوت کی تاریخ کے پیش نظر کیا کوئی واقعتاً یہ یقین رکھتا ہے کہ اسرائیل اقوام متحدہ کو یہ تعین کرنے کی اجازت دے گا کہ ہماری سلامتی اور ہمارے انتہائی اہم اور بنیادی مفادات کیا ہیں؟ ہم اقوام متحدہ کی جانب سے اسرائیل پر شرائط مسلط کرنے کی کوئی بھی کوشش قبول نہیں کریں گے. اسی دوران عراق کے وزیر اعظم حیدر الابادی نے اپنی تقریر میں کہا کہ ان کی حکومت اسلامک اسٹیٹ کے خلاف جنگ میں پیش رفت کر رہی ہے. ان کے الفاظ
وَكَانَتْ هُنَاكَ مَسَاحَاتْ شَاسِعَةً
A year ago, I stood here as there was
ایک سال پہلے جب میں یہاں کھڑا تھا تو اس وقت عراق کا ایک بڑا علاقہ دہشت گرد گروپ داعش کے قبضے میں تھا, جبکہ آج ہم دوبارہ اسی جگہ پر آپ کے سامنے یہ واضح کرنے کے لیے کھڑے ہیں کہ عراق کو آزاد کرایا جائے اور عراقیوں کو اپنے اتحاد اور عزم مصمم کی بدولت اپنا زیادہ تر علاقہ آزاد کرانے میں کامیابی حاصل ہوتی رہی ہے. آئندہ مہینوں میں شمالی شہر موصل کو داعش کے قبضے سے چھڑانے کے لیے ایک بڑے حملے کی توقع کی جا رہی ہے. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ کے سیاہ فام باشندوں کی تاریخ اور ثقافت سے متعلق قائم کیے جانے والے قومی عجائب گھر کا افتتاح رواں ہفتے ہو رہا ہے. اس عجائب گھر کا قیام صدر جارج ڈبلیو بش کے دور میں ہونے والی قانون سازی کے تحت عمل میں آیا تھا اور یہ واشنگٹن ڈی سی کے مرکزی علاقے نیشنل مال میں قائم کیا جا رہا ہے, جہاں پہلے سے کئی عجائب گھر موجود ہیں. وائس آف امریکہ کے نمائندے ارشرب اسدی کو اس وسیع اور عریض عجائب گھر کے دورے کا موقع ملا, جس کے بارے میں انہوں نے یہ رپورٹ تیار کی ہے. سنتے ہیں شہناز نفیس سے.
سیاہ فام امریکی ایک ایسا گھر چاہتے تھے جہاں وہ ماضی کے آئینے میں حال کو دیکھ سکیں اور ان کی تاریخ اور ثقافت سے متعلق. اس سمتھ سونین عجائب گھر کے قیام کا یہی مقصد ہے. افریقن امریکن میوزیم کی ڈائریکٹر لونی بنج کے الفاظ
This is your story, regardless of who you are. That this is the story that tells you about your own family.
یہ عجائب گھر تو دراصل آپ ہی کی کہانی سناتا ہے. یہ کہانی آپ کے اپنے خاندان کی ہے. یہ کہانی اس جدوجہد کی ہے جو آپ کے اپنے خاندان نے اس ملک میں شہریت اور بنیادی حقوق کے حصول کے لیے کی. یہ الفاظ تھے افریقن امریکن میوزیم کی ڈائریکٹر کے. ایک سول رائٹس ایکٹیوسٹ جیسی جیکسن کا اس عجائب گھر کے بارے میں کہنا تھا
It reshuffles the deck of American history. It's revolutionary.
یہ عجائب گھر ان چیزوں سے متعلق ہے جنہوں نے امریکی تاریخ کا دھارا تبدیل کر دیا. یہ ایک انقلابی قدم ہے. یہ الفاظ تھے ایک سول رائٹ ایکٹیوسٹ کے. اس کہانی کا آغاز غلاموں کی اس عالمی تجارت سے ہوتا ہے جس کے ذریعے زبردستی خریدے جانے والے افریقی باشندوں کو ایک طویل اور دشوار گزار سفر کے بعد امریکہ لایا گیا. ایک دفعہ پھر جیسی جیکسن کے الفاظ یہ ملک ہم نے تعمیر کیا اور ہمیں ہی یہاں 246 سال تک غلام رکھا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آزادی سے کہیں زیادہ وقت غلامی میں گزارا ہے. یہ الفاظ تھے سول رائٹس ایکٹیوسٹ جیسی جیکسن کے. اس عجائب گھر میں اس چھوٹی سی کوٹری کا نمونہ بھی رکھا گیا ہے جو 19ویں صدی کے اوائل میں امریکہ میں غلاموں کی رہائش کے لیے مخصوص تھی۔ سمتھسونین انسٹیٹیوشن سے منسلک نینسی برکو کے الفاظ،
اسے دیکھ کر ہی لگتا ہے کہ اس چھوٹی سی کوٹری میں رہنا ناقابل برداشت ہوتا ہوگا۔
اگر آپ کبھی جنوبی کیرولائنا یا امریکہ کے دیگر علاقوں کی جانب گئے ہیں تو آپ کو علم ہوگا کہ وہاں گرمی بہت پڑتی ہے اور مچھر اور کیڑے مکوڑے بہت ہوتے ہیں۔ جب ہم نے اس کوٹری کو عجائب گھر میں رکھنے کے لیے اسے اس کی جگہ سے اٹھایا تھا تو وہاں سے سانپ تک نکلے تھے۔ یہ الفاظ تھے نینسی برکاو کے۔ اس عجائب گھر میں اس دور کی یادگاریں بھی محفوظ ہیں جب امریکہ کی جنوبی ریاستوں میں نسلی امتیاز کے قوانین نافذ تھے، گو کہ ان قوانین کا نفاذ الگ الگ لیکن مساوی کے عنوان کے تحت کیا جاتا تھا، لیکن در حقیقت ان میں سیاہ فام باشندوں کے لیے مساوی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ سمتھسونین انسٹیٹیوشن سے منسلک ریچرڈ کورن کے الفاظ، اگر آپ سفید فارم تھے تو آپ ٹکٹ خریدتے تھے اور اس ریل کار کے اس حصے میں سفر کرتے تھے جو سفید فارموں کے لیے مخصوص تھا، اور اگر آپ افریقی امریکی تھے تو آپ کو دوسرے حصے میں بیٹھنا پڑتا تھا۔ سفید فارم شہریوں کے لیے مخصوص حصہ سیاہ فارموں کے لیے مخصوص حصے سے کہیں زیادہ بہتر اور آرام دہ ہوتا تھا۔ یہ الفاظ تھے ریچرڈ کورن کے۔ یہ عجائب گھر جو داستان سناتا ہے اس کا ایک اہم موڑ 1960 کی دہائی میں چلنے والی شہری حقوق کی تحریک ہے جس نے بالآخر سیاہ فام امریکیوں کے لیے مساوی حقوق کا حصول ممکن بنایا۔ یہاں اس دور کی تفریحی سرگرمیوں سے متعلق مکمل سیکشن بنایا گیا ہے۔ یہاں ان کھیلوں کی بھی عکاسی کی گئی ہے جہاں امتیازی قوانین کے خاتمے کے بعد ہر نسل کے افراد مساوی بنیادوں پر حصہ لیتے تھے، لیکن شہری آزادیوں کے حصول کی یہ تحریک صرف افریقی امریکی باشندوں تک ہی محدود نہیں رہی تھی۔ اس بارے میں جان فرینکلن کہتے ہیں،
African Americans paved the way through their strategies to assist other groups seeking equality.
افریقی امریکی باشندوں کی یہ تحریک یکساں حقوق کے لیے سرگرم دوسرے گروہوں کے لیے بھی مشعل راہ بنی۔ یہ الفاظ تھے جان فرینکلن کے۔ اس عجائب گھر کی نوک پلک سنوارنے کا کام اب آخری مراحل میں ہے اور اس کا باقاعدہ افتتاح 24 ستمبر کو امریکہ کے پہلے سیاہ فام امریکی صدر کے ہاتھوں ہوگا۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکہ اپنے اس انتظامی حکم نامے کو واپس لے رہا ہے جو برما کے خلاف پابندیوں کے بارے میں ہے اور جس پر تقریباً 20 برسوں سے عمل کیا جا رہا تھا۔ برما کی سیاسی اور وہاں کی اسٹیٹ کاؤنسلر آن سان سوچی نے واشنگٹن میں صدر اوباما سے ملاقات کی ہے اور یہ اعلان اس ملاقات کے بعد کیا گیا۔ نوبیل امن انعام یافتہ سیاسی لیڈر کا خیر مقدم کرتے ہوئے صدر اوباما نے اپنے برما کے اس دورے کا ذکر کیا جو انہوں نے حالیہ برسوں میں کیا۔ اس دورے سے اور بعد میں کسی حد تک امریکہ اور بین الاقوامی برادری اور اس سے بھی بڑھ کر برما کے عوام نے جرأت، طاقت اور جد و جہد کرنے کی صلاحیت سے برما کے حالات کو بدلنے میں مدد دی ہے۔ اس سفر کا ایک اہم ترین سنگ میل فوجی آمریت سے جمہوریت کی طرف منتقلی کا عمل تھا اور یہی آن سان سوچی کو حکومت میں لانے کا سبب بنا اور اب یہ مقننہ کی نمائندہ ہیں۔ صدر اوباما نے کہا کہ دشواریوں کے باوجود انہوں نے برما کی نوجوان نسل کی امیدوں اور آرزوؤں کو ایک نئی آواز دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پابندیوں کو اٹھانا ایک راست قدم ہے، اس سے برما کے عوام کو احساس ہوگا کہ نئی حکومت کے آنے اور نئے طرز حکومت کی وجہ سے ان کے ملک کو سراہا گیا ہے۔ ترجیحات کے عمومی نظام کے تحت امریکہ میں برما کے تمام تجارتی فوائد بحال ہو جائیں گے۔ اس نظام میں غریب اور ترقی پذیر ممالک کو عالمی معیشت تک رسائی کے لیے تجارتی اور کاروباری مراعات دی جاتی ہیں۔ برما کے لیے یہ امراعات 1989 سے معطل تھیں، یعنی اس سال سے جب برما کی فوجی حکومت نے جمہوریت نواز احتجاج کو سختی سے کچل ڈالا تھا۔ صدر اوباما نے کہا کہ برما کے لیے تجارتی مراعات کو دوبارہ بحال کرنے اور اس کے ساتھ اقتصادی اور مالی پابندیاں اٹھانے سے امریکی تاجروں اور غیر منافع بخش اداروں کو وہاں سرمایہ کاری اور شمولیت کے لیے ترغیب ملے گی۔ امریکہ کو امید ہے کہ اس سے علاقے میں اس کا شراکت دار زیادہ جمہوری اور خوشحال ملک بن جائے گا۔ برما کو اب بھی بہت سے چیلنجوں کا سامنا ہے، جس میں وہ سول تنازع بھی شامل ہے جو راکھین ریاست میں نسلی روہنگیا کمیونٹی کے خلاف امتیازی سلوک کی شکل میں طویل عرصے سے جاری ہے۔ نئی حکومت نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ سابقہ فوجی حکومت نے اس طرح کے جو بڑے مسائل کھڑے کیے تھے وہ ان کو حل کرے گی۔ صدر اوباما نے آن سان سوچی کے اس اقدام کی تعریف کی کہ انہوں نے امن کانفرنس کا انعقاد کیا جس میں مسلح کشیدگی کے مسئلے کو حل کرنے اور نسلی اقلیتوں کے ساتھ رابطے بڑھانے پر زور دیا گیا ہے۔ اس میں روہنگیا برادری کا مسئلہ بھی شامل ہے جو طویل عرصے سے امتیازی سلوک کا سامنا کر رہی ہے۔ صدر اوباما نے کہا کہ ہم مستقبل کے بارے میں پر امید ہیں، ابھی برما کو بہت سے کام کرنے باقی ہیں مگر اب وہ صحیح راہ پر گامزن ہو چکا ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
رانا مغواڑا دسرو زرو پیزوان، اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے، صبر وکڑا خدائی برا بلی دوران، اس میں سخت ناچاری داشن خالے۔
صبح خیبر پختونخوا میں پشتو موسیقی میں اب نئے اور تعلیم یافتہ نوجوانوں نے بھی قدم رکھا ہے۔ نئی نسل اپنی مادری زبان پشتو میں موسیقی کو دنیا کے ہر کونے میں پہنچانا چاہتی ہے۔ پشاور یونیورسٹی میں زیر تعلیم نوجوان تعلیم کے ساتھ ساتھ پشتو موسیقی کو بھی اپنی دلچسپی کا مرکز بنا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک راشد احمد خان بھی ہے۔ راشد احمد خان کا تعلق صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے سوابی سے ہے۔ گھر والوں کی مرضی نہ ہونے کے باوجود انہوں نے پشتو موسیقی میں قدم رکھا۔
گھر والوں سے بات یہ تھی کہ گھر والے اس لیے یہاں پر پشتون معاشرے میں نہیں چھوڑتے، اس کا فیوچر کچھ نہیں ہے۔ تو
راشد کے بقول انہیں اس کا بچپن سے شوق تھا، اس لیے یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کرنے کے ساتھ ساتھ گانے بھی گا رہا ہے۔
شوق تو بچپن ہی سے ہوتا ہے، بچپن ہی سے میرا شوق تھا، پھر آگے تو اسی بس میں پھر پشاور آ گیا۔ پشاور یہاں پر پشاور یونیورسٹی میں بھی پڑھتا ہوں، ابھی بھی پڑھتا ہوں، تو یہاں پر اور بھی دوست مل گئے، استاد بھی مل گئے۔
ان کا کہنا تھا کہ شوق کی وجہ سے مجھے زیادہ مواقع بھی ملے، سرکاری ٹی وی پر بھی کام کیا اور دوسرے پرائیویٹ چینلز پر بھی۔ راشد احمد خان کا اپنے بینڈ کے حوالے سے کہنا تھا،
ہمارا بینڈ بھی ہے اوکاب بینڈ، اس میں میرے ہمارے ممبر ہیں، ایک رحیم سرانجام جو گٹارسٹ ہے، لیڈ گٹار پلے کرتے ہیں، ایک بیسسٹ ہے محمود، ایک جاوید بھائی ہے وہ طبلہ نواز ہے، ایک محمد دین رباب، پھر یہ ہمارا سب یہ بینڈ ہے۔
راشد احمد خان کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد ہے کہ امریکہ سمیت دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی پشتو موسیقی کو پہنچائیں، تاکہ وہاں کے لوگ بھی پشتو موسیقی سے روشناس ہو سکے۔
ہم اس طرح لے جانا چاہتے ہیں آگے کہ یہ انگریز جو ہیں، آسٹریلین ہیں، جتنے بھی قوم ہیں، عربک ہیں، جیپنیز ہیں، وہ سنے ہماری موسیقی بھی، وہ سنے کہ ہمارا رباب کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہم نے کچھ وہ گٹار وغیرہ ان کو بھی شامل کیا، ویسٹ جو موسیقی ہے۔
راشد احمد خان کا کہنا تھا کہ ہمارے خطون معاشرے میں موسیقی اور گلوکاروں کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا،
یہاں پر پشتون معاشرے میں نہیں چھوڑتے، اس کا فیوچر کچھ نہیں ہے۔ تو
راشد احمد خان موسیقی کے ساتھ ساتھ پشاور یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں ایک این جی او بھی چلا رہے ہیں۔
اس کے علاوہ میری ایک این جی او بھی ہے کے پی ایچ ڈی، تو ہم وہ ہنر وغیرہ پر، ساز وغیرہ پر، میوزک، جس طرح کے کھیل وغیرہ اسپورٹس ہیں اس پر بھی کام کر رہے ہیں۔ یہ موسیقی ایسی چیز ہے جس میں ایک انسان ایک مرتبہ چلا جائے تو پھر اس سے نکلنا بہت ہی مشکل ہے۔
گلرخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ساکی نندے پپیال کے جو ہر ناشتہ، ساکی نندے۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر جسٹن ٹویٹس۔ اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام جہاں رنگ پیش کر رہے ہیں اسد حسن، ان کے ساتھ پروڈیوسر ہوں گی گل رخ۔ خالد حمید کو اگلے نیوز شو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔